بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. آج ہم آپ کی خدمت میں ناول پیش کر رہے ہیں آخری آدمی، جسے آپ کے لیے پڑھا ایس کاشف الدین نے، تحریر ابن صفی کی اور پیشکش محمد اظہر کی. یہ ناول دو حصوں پر مشتمل ہے، نمبر ایک رات کا بھکاری اور نمبر دو آخری آدمی. تو آئیے اب ناول سنتے ہیں، آخری آدمی پارٹ ون.
وعدہ ماب گواہ کو بڑی احتیاط سے عدالت کی طرف لایا جا رہا تھا. کیپٹن فیاض کے محکمے کی بند گاڑی تھی جس میں کئی مسلح افراد موجود تھے، اور ان کے درمیان غفران نامی وعدہ ماب گواہ بیٹھا ہوا تھا. اس سلسلے میں کیپٹن فیاض نے لاپرواہی نہیں برتی بلکہ معاملہ فہمی کا ثبوت دیا تھا، لیکن مقدمات پر تو کسی کا بس نہیں ہے. قیدی عدالت کے صدر دروازے کے سامنے گاڑی سے اتر ہی رہا تھا کہ اچانک چاروں خانے چد سڑک پر آ گرا. اس کی پیشانی سے خون کا فوارہ چھوٹ رہا تھا. فائر بے آواز ہوا تھا، لیکن سمت کا اندازہ بہرحال فوری طور پر لگا لیا گیا. سامنے ایک کئی منزلہ عمارت تھی. جتنی دیر میں عمارت کی تلاشی دی جا سکتی، کام کرنے والا اپنا کام کر کے میلوں دور نکل گیا ہوگا. کیپٹن فیاض کو اس کی اطلاع ملی تو موقع واردات پر خود دوڑا آیا اور سامنے والی عمارت کے خالی فلیٹ پر بھی پہنچ گیا جہاں سے وعدہ ماب گواہ پر فائر کیا گیا تھا. قاتل سائلنسر لگی ہوئی رائفل وہیں چھوڑ گیا تھا. فلیٹ اس وقت خالی ضرور تھا، لیکن وہاں کوئی رہتا بھی تھا کیونکہ اعلیٰ درجے کا فرنیچر ہر کمرے میں موجود تھا، اور ملبوسات کی الماری بھی تھی جس میں زنانہ و مردانہ دونوں قسم کے لباس موجود تھے. لیکن بڑی عجیب بات یہ تھی کہ پورے فلیٹ میں کہیں بھی کسی کی انگلیوں کے نشانات نہ مل سکے. اس منزل کے دوسرے رہنے والوں میں سے بھی کوئی یہ نہ بتا سکا کہ اس فلیٹ کا مالک.
نہیں جناب، تین دن پہلے کی بات ہے، رات کو فلیٹ سے گئے تھے، آج تک واپسی نہیں ہوئی. اسے تلاش کرو ورنہ یہ شخص دارا عدالتی کارروائی کے دوران میں ہمارے ہاتھوں سے پھسل جائے گا. میں انہیں تلاش کرنے کی بھی انتہائی کوشش کر رہا ہوں جناب. عدالتی کارروائی اس دن ملتوی کر دی گئی تھی، لیکن اس واقعے کی بنا پر سارے شہر میں سنسنی پھیل گئی تھی. انسپیکٹر شاہد نے سارے کام چھوڑ کر صرف عمران کی تلاش شروع کر دی تھی، لیکن کہاں، فلیٹ سے آگے اس کو بھی علم نہیں تھا. دوسری طرف کیپٹن فیاض اپنے آفس میں پہنچا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بجی. اس نے ریسیور اٹھایا اور دوسری طرف سے کتے کے بھونکنے کی آواز آئی. پھر پوچھا گیا، کون ہے؟ کیپٹن فیاض، اب کیا خیال ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی. بہت جلد سمے تمہارے بل سے نکال لیا جائے گا، کیپٹن فیاض نے کہا. تمیز سے وصول کرو، دوسری طرف سے آواز آئی. تم نہیں جانتے میں کون ہوں، اگر آپ اپنی پہچان کرا دیں تو آئندہ احتیاط برتی جائے گی، فیاض نے تنزیہانہ لہجے میں کہا. اس قصے کو یہیں ختم کر دو کیپٹن فیاض، ورنہ میں اپنی دھمکی کے مطابق سچ مچ اس شہر کو جہنم بنا دوں گا. اور ہاں سنو، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تمہیں عمران کی تلاش ہے. بہت باخبر معلوم ہوتے ہیں جناب عالی. میرا خیال ہے کہ میں اب تمیز سے گفتگو کر رہا ہوں، اور اس کے طنز کو نظر انداز کر کے بولا. بندرگاہ کے علاقے والے جنک یارڈ کا دھماکہ یاد ہے نا؟ عمران وہاں اس عمارت میں میرا منتظر تھا کہ اچانک وہ عمارت دھماکے سے اڑ گئی. نہیں، فیاض بھفلا کا کرسی سے اٹھا اور دوسری طرف سے کہا سنائی دیا. ساتھ ہی کتا بھی بھونکنے لگا، اور پھر سلسلہ منتقل ہونے کی آواز آئی. دونوں کی گفتگو ٹیپ ہوئی تھی. فیاض نے ٹیپ ریکارڈر سے اس پوسل نکالا اور رحمان صاحب کے آفس کی طرف دوڑ لگا دی. وہ سچ مچ خاصا بدحواس نظر آ رہا تھا. رحمان صاحب آفس ہی میں موجود تھے. دو تین منٹ بعد انہوں نے فیاض کو بلایا. فیاض یہاں آ تو گیا تھا، لیکن اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گفتگو کا آغاز کس طرح کرے. کیا بات ہے؟ رحمان صاحب اسے پوچھتے ہوئے بولے. بری خبر ہے جناب، سمجھ میں نہیں آتا کس طرح. ہوں تو شاید کچھ عمران سے متعلق ہے. جی ہاں، فیاض نے کہا اور جلد جلد بتانے کی کوشش کرنے لگا کہ اس نامعلوم مجرم سے وہ افسوسناک اطلاع کس طرح ملی. ریٹائرڈ روم میں چلو، رحمان صاحب اٹھتے ہوئے بولے، اور وہ ٹیپ ریکارڈر بھی اٹھا لو. ان کا لہجہ بے حد پرسکون تھا. وہ دونوں ریٹائرنگ روم میں آئے اور کیپٹن فیاض ٹیپ ریکارڈر میں اسپوسل لگانے لگا. رحمان صاحب وہ گفتگو بھی پرسکون انداز میں سنی اور آنکھیں بند کر کے کچھ سوچتے رہے. پھر بولے، ایک بار وہ سمندر میں بھی غرق ہو چکا ہے اور متعدد بعد دوسرے حوادث کا شکار ہونے کی خبریں بھی پھیلی ہیں، لیکن خیر، ہاں تو فی الحال مسئلہ ہے اس نامعلوم آدمی کا۔ مجھے حیرت ہے کہ تم لوگ ابھی تک اس فون تک نہیں پہنچ سکے جس سے اس کی کالز ہوتی ہیں۔ پتہ خالی پلاٹ کا ہے، پلاٹ کے مالک کا نام کاغذات میں عبدالغفور لکھا ہے، لیکن اس کا پتہ بھی غلط ہے، اس پتے پر عبدالغفور نام کا کوئی آدمی نہیں رہا۔ فون کے بل کی ادائیگی کس طرح ہوتی ہے؟ حمایت صاحب نے پوچھا۔ بلوں کی ادائیگی عبدالغفور کے نام پر ہی برابر ہو رہی ہے، اور ان پر پتہ اسی خالی پلاٹ کا درج ہوتا ہے۔ اس علاقے کے سارے ڈاکیوں سے پوچھ گچھ کی ہے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی نہیں بتایا کہ کبھی کوئی کسی خالی پلاٹ پر ٹیلی فون کا بل لے کر پہنچا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر ہی اندر ساری کارروائی ہو جاتی ہے، رحمان صاحب بولے۔ جی ہاں، لیکن بکنگ کلرک کا بیان ہے کہ وہ سارے بل ڈسچیپرز کے حوالے کر دیتا ہے، اور ڈسپیجر کے بیان کے مطابق سارے بل پوسٹ کر دیے جاتے ہیں، بس تو پھر آخری مرحلہ جی پی او کا رہ جاتا ہے، رحمان صاحب بولے۔ جی ہاں، میں نے وہاں کئی افراد متعین کیے ہیں جو پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس ٹیلی فون بل پر کون ہاتھ صاف کر دیتا ہے۔ بس ٹھیک ہے، اپنی تقدوں میں جاری رہو۔ رہ گیا عمران کا معاملہ تو میں اس سلسلے میں ہر وقت پوری خبر سننے کے لیے تیار رہتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں رحمان صاحب کے دفتر سے واپسی پر فیاض خاصا مایوس تھا۔ عمران کا فلیٹ آج کل کچھ زیادہ ہی آباد ہو گیا تھا۔ عمران کی غیر موجودگی میں دو مہاجرین بھی آ کر فلیٹ میں پرکش ہو گئے تھے۔ اس طرح یہ آبادی 3 سے 5 نفوس تک جا پہنچی تھی۔ یہ دونوں مہاجرین کو غیر نہیں ظفر الملک اور جیمسن تھے۔ یہ دربدری جیمسن ہی کی وجہ سے ہی عمل میں آئی تھی۔ ہوا یوں تھا کہ جس فلیٹ میں یہ دونوں رہتے تھے اسی کے برابر والے فلیٹ میں ایک عربی جوڑا آ کر نیا نیا آباد ہوا تھا۔ آبائی عربی نسل تو شاید نہ ہو، مگر تاثر یہی دیتا تھا کہ وہ لوگ پشتی عرب ہیں۔ انہی دنوں جیمسن پر بھی عربی لباس پہننے اور عربی لہجے میں اردو کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ ظفر الملک نے سخت اعتراض کیا تھا اس کی اس روش پر، مگر اس نے اسے اپنا قطعی پرسنل معاملہ قرار دے کر ظفر الملک کے اعتراض کو رد کر دیا، اور دلیل یہ دی تھی کہ آخر تمام مسلمان عربی لباس کیوں نہیں پہنتے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی کی امت اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ معمولی مرید بھی اپنے معمولی سے معمولی پیر کی پیروی کرتے ہوئے پیرانہ لباس زیبتن کر لیتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ لباس کے ساتھ ساتھ جیمسن نے عربی شہزادوں جیسی داڑھی بھی رکھی تھی، لیکن داڑھی کے مسئلے پر سب ظفر الملک کے سامنے کوئی ٹھوس دلیل پیش نہ کر سکا تھا۔ اس قسم کی داڑیاں جو صرف تھوڑی کی زینت بخشی ہوں وہ کسی قسم کی پیروی کے کھاتے میں ڈالے گا۔ لباس اور داڑھی تک ہی محدود رہتا، مگر اس نے اپنا نام بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور ظفر الملک کو اطلاع دی تھی کہ آئندہ اسے نہ جمن کہا جائے اور نہ جیمسن، بلکہ اب وہ ابو الجمان ہے۔ اردو بولتے وقت زے اور عین اور دعات کو خالص عربی لہجے میں ادا کرنے کی پریکٹس بھی شروع کر دی تھی، اور یہی پریکٹس فلیٹ بدر کرنے کو کافی ثابت ہوئی تھی۔ میں نے وارد ہونے والا عربی جوڑے نے زبردست جھگڑا ہو گیا۔ اس کی بیوی کو شکایت تھی کہ یہ شخص ابو الجمان آتے جاتے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بات اس نے اپنے شوہر سے کہہ دی، اور شوہر غیرت شوہریت سے جل کر ظفر الملک پر چڑھ دوڑا۔ نہ صرف یہ بلکہ شوہر نے ایک قدم آگے بڑھ کر فلیٹ کے مالک کو بھی اطلاع دے دی تھی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ دوسرے ہی دن بلڈنگ کے مالک نے ان دونوں کو فلیٹ پر جا لیا اور تحریری نوٹس ظفر الملک کو پکڑا کر چلا گیا۔ نوٹس کے مطابق انہیں 10 دن کے اندر اندر فلیٹ خالی کرنا تھا، کیونکہ وہ بیوی بچوں سے محروم تھے، اور جیمسن نے مالک فلیٹ سے جھوٹ بول کر فلیٹ حاصل کیا تھا کہ 6 ماہ کے اندر بیوی بچے آ جائیں گے۔ حزب وعدہ چونکہ بیوی بچے نہ آ سکے تھے اور نہ آنے کا امکان تھا، لہذا ظفر الملک کو فلیٹ چھوڑنے کا فیصلہ کرنا ہی پڑا۔ جیمسن نے مالک فلیٹ کو یہ سمجھانے کی لاکھ کوشش کی کہ وہ عربی خاتون سے اس لیے بات کرنا چاہتا ہے کہ اپنی زے عین دعات عربی لہجے لب و لہجے کے مطابق صحیح کر سکے، مگر مالک کے فلیٹ نے ایک بھی عذر نہ سمانا اور دونوں کو فلیٹ سے نکال باہر کیا۔ ملا کی دوڑ مسجد تک، دونوں اپنا ٹوٹ کیس اٹھا کر عمران کے فلیٹ میں آ گھسے۔ یہ بھی جیمسن کا ہی مشورہ تھا کہ عمران کے فلیٹ میں جا گھستے ہیں، کوئی متبادل بندوبست ہو جائے گا تو وہاں سے شفٹ ہو جائیں گے۔ تجویز چونکہ معقول تھی، لہٰذا ظفر الملک کو کوئی اعتراض نہ ہو سکتا تھا۔ سلمان نے ان دونوں کو دیکھ کر ناک بھوں تو بہت چڑھائی، مگر گلرخ نے اسے یہ کہہ کر لتاڑ دیا کہ صاحب جی کے لواحقین ہیں اور یہیں رہیں گے۔ یہی نہیں بلکہ ان دونوں کے لیے فلیٹ کا وہ کمرہ جو بدستور اسٹور روم کام میں آ رہا ہے اسے خالی کر کے صاف کر دیا تھا۔ صبح سے شام، شام سے رات ہو گئی، گل رخ تھی کہ وقفے وقفے سے روئی جا رہی تھی۔ فیاض نے فون کر کے جوزف کو بتا دیا تھا کہ اب عمران کو صبر کر لے، کیونکہ جنگ یارڈ کی اس عمارت میں عمران با نفس نفیس موجود تھا جب وہ عمارت دھماکے سے اڑی تھی۔ یہ سن کر گلرخ نے رونا شروع کر دیا۔ جوزف پہلے تو دھاڑے مار مار کر رویا، مگر اچانک ہی نہ جانے کیا ہوا کہ گلرخ کو روتے دیکھ کر اس نے ایک دم چپ ساتھ لی۔ فیاض کے بیان کے مطابق اس واقعے کو 4 دن گزر گئے تھے اور اس نے ان لوگوں کو آج ہی بتایا تھا۔ جیمسن اور ظفر الملک بھی کچھ کھوئے کھوئے سے تھے، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ عمران ایسی بے چارگی سے بھی مر سکتا ہے۔ اس وقت بھی گلرخ روئے جا رہی تھی، روتے روتے آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں اور ناک تو پھول کر پا ہو گئی تھی۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ ظفر الملک اور جیمسن اسے سمجھا کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے اور اب ڈرائنگ روم میں سلمان، جوزف اور گلرخ رہ گئے تھے۔ سلمان بہت دیر سے گلرخ کو تسلیاں دے رہا تھا، ارے نیک بخت اب چاس چپ ہو جا، صبح سے روئے جا رہی ہے، کچھ کھایا نہ پیا؟ سلمان نے گلرخ کو چمکاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں پیٹ تو بھر تو پیٹ بھر کر روٹی کھا، گلرخ تڑپ کر بولی، میرے علاوہ اسے رونے والا اور ہے بھی کون؟ ہائے ہائے صاحب جی، گلرخ نے پھر آواز بلند کی۔ چپ کر بڑی آئی سگی بن کر، سلمان نے بگڑ کر کہا۔ جمعہ 8 دن نہیں ہوئے تجھے اس گھر میں آئے ہوئے، تجھے کیا خبر؟ اس گھر میں آئے دن ان کی موت کا ڈرامہ ہوتا رہتا ہے، کوئی ایک بار مرے ہیں وہ، 10 بار تو میں گواہ گنوا سکتا ہوں، کبھی کبھی تو پورا پورا مہینہ مر رہے ہیں جبکہ ابھی تو صرف 4 ہی دن ہوئے ہیں۔ بڑا نمک حرام ہے تو، گلرخ رونا دھونا چھوڑ کر ناک سکڑتے ہوئے بولی۔ کیسے ان کے مرنے کا ذکر کر رہا ہے، تو ہی روئے جاتی ہے بس شگون کہیں کی، وہ ایسے نہیں مر سکتے، حادثاتی موت ان کے نصیب میں ہوتی ہے جو 1000 بار مر چکے ہوتے، حادثے تو خود ان سے کترا کر گزر جاتے ہیں، جب بھی مریں گے اپنے بستر پر آرام سے لیٹ کر اور ساتھ میں میری آدھی جان کر کے مریں گے، تو اطمینان رکھ، سلمان نے اسے سمجھانے والے لہجے میں کہا۔ بڑے صاحب کو خبر ہو گئی تو ان کا نہ جانے کیا حال ہوگا، ان لوگ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ بس بس، سلمان ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا، بڑے صاحب کا نام نہ لے، اگر وہ گدھ کے باپ ہوتے تو چھوٹے صاحب ایسے ہوتے ہی کیوں، اگر سچ مچ بھی مر جائیں گے نا تو ان کے باپ بھی یقین نہیں آئے گا، سب سمجھتا ہوں ہم ہی صاحب کے وارث ہیں اور بس۔ اے نا ہنجار، صاحب کے باپ دادا تک پہنچ رہا ہے، گلرخ بگڑ کر بولی، تجھے کیا، تیرے باپ دادا تک تو نہیں پہنچ رہا نا، پہنچ کر تو دیکھ، خودی سے زبان کھینچ لوں گی، پٹھانی ہوں، گلرخ آستین چڑھاتے ہوئے بولی۔ تم سالا پھر فائٹ کیا؟ جوزف ایک بار سے دھاڑا، بہت دیر سے ان دونوں کی بک بک سن رہا تھا۔ کالیے تو نہ بولیو، سلمان نے اس طرح مڑ کر آنکھیں نکالی، یہ ساری نوسط تیری ہی پھیلائی ہوئی ہے، کل جبہ ہے، جتنا تو کالا ہے نا تیرا دل بھی اسی طرح اس سے زیادہ کالا ہے، تیرے سر پر تو ہر وقت بلائیں ناچا کرتی ہیں، کوئی بلا صاحب کو بھی لے گئی ہوگی۔ کیا بکتا ہے؟ جوزف نے اس کی گردن پکڑتے ہوئے کہا۔ مستی اسے روکو۔ ابے چھوڑ میری گردن، سلمان اپنی گردن چھڑاتا ہوا بولا، فیاض صاحب نے جان بوجھ کر ہی ہمیں یہ منحوس خبر پہنچائی ہے، میں انہیں خوب جانتا ہوں، جب سے ڈپٹی ڈائریکٹر ہوئے ہیں بہت اٹھانے لگے ہیں۔ چپ بیٹھ، میں کچھ سوچتا ہوں، جوزف نے کہا۔ مناؤ مناؤ، جشن مناؤ، عمران دروازے پر کھڑا ان سب کو گھور رہا تھا۔ تینوں اس کی آواز سن کر اچھل پڑے، کیونکہ دروازے کی طرف کسی نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، وہ کب سے وہاں کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ گلرخ دوڑ کر اس کے پاس پہنچی تھی اور پھر اس کے ارد گرد گھوم کر اس طرح دیکھنے لگی کہ سچ مچ وہ ہر طرف سے زندہ ہے کہ نہیں۔ خدا کا شکر ہے صاحب جی، آپ زندہ ہیں، گلرخ دوپٹے سے اپنا چہرہ پونچھتے ہوئے بولی، فیاض نے آپ کے بارے میں بڑی بری خبر سنائی تھی، سب سن رہا تھا تمہاری باتیں، عمران نے کہا۔ کہاں سے؟ سلمان نے اچانک سوال کیا۔ اپنے کمرے میں تھا، عمران نے کہا۔ ارے صاحب جی ذلیل ہے یہ سلمان، گلرخ نے سلمان کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بری خبر سن کر بندر بانٹ کر رہا تھا، کہہ رہا تھا شاہ جی کہ ہم ہی تو وارث ہیں۔ ہاں ہاں بندر بانٹ کر رہا تھا، پھر تجھے کیا؟ سلمان جل کر بولا، تجھے سمجھا نہیں رہا تھا کہ شاید کسی حادثے کا شکار نہیں ہو سکتے؟ بہت یہ سلمان ٹھیک کہہ رہا ہے، اسے بھی اور مجھے بھی فیاض صاحب کی بات سے یقین نہیں آیا تھا، جوزف پہلی بار بول اٹھا۔ 2 وارث اور بھی آئے ہوئے ہیں، سلمان نے کہا۔ کیا مطلب؟ عمران نے سوال کیا۔ ظفر الملک اور جیمسن اپنے فلیٹ سے نکال دیے گئے ہیں اور یہیں آ گئے ہیں، جوزف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ خدا مجھ پر رحم کرے، عمران سر پکڑ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ آپ کے وارث ہیں کہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں. سلمان بولا، میری مانیے تو وصیت نامہ تیار کر کے میرے پاس رکھوا دیجئے، آپ کے مجاز کا کچھ ٹھکانہ نہیں، کسی روز کہیں سچمچ بننے کا ارادہ نہ ہو جائے. دیکھ دیکھ، بزرگ چیخ کر بولی، سر چڑھا رکھا ہے آپ نے، کیسی منحوس باتیں کیے جا رہا ہے. تو چپ رہ، تیری وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہے، سارا خرچ اب تیرے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، سلمان بگڑ کر بولا. تو جلے گا، بے ایمانی کرتا ہے نا تو، فلک ترکی با ترکی بولی. اب ان دونوں مہاجروں کا جلد بندوبست کر دیجئے گا، سلمان نے کہا. تجھے کیا تکلیف ہے؟ عمران نے سوال کیا. تکلیف یہ ہے کہ سارا کام مجھے ہی کرنا پڑتا ہے، میں اتنے لوگوں کا کھانا نہیں پکا سکتا، اس لیے مرا جا رہا ہے، عمران بولا. ٹھیک ہے، آئندہ میں گل رخ مل کر پکا لیا کریں گے، ہمیشہ غلط ہی سمجھیں گے، سلمان ہاتھ نچا کر بولا. میرا مقصد ہے یہ ہے کہ جتنا خرچ آپ دیتے ہیں اس میں اتنے لوگوں کا گزارا نہیں ہو سکتا. ابے نالائق، یہ مہمان ہیں، عمران نے کہا. مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، پہلے ہوتے ہوں گے اب زحمت ہوتے ہیں، سلمان نے جواب دیا. بھیک کے پیسے ختم ہو گئے ہیں کیا؟ عمران نے سوال کیا. ایک بھکاری کو دے دیے تھے، سلمان نے روٹے ہوئے انداز میں کہا. اچھا چل، کافی بنا کر لا، عمران نے سلمان سے کہا. اور دیکھ، دو پیالے مہمانوں کے لیے بھی. سفر الملک اور جیمسن کو عمران نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا، دونوں شاید سو گئے تھے اور ان سب کی باتوں ہی سے آنکھ کھلی ہوگی، وہ سلیپنگ سوٹ میں ہی ڈرائنگ روم میں آ گئے تھے. شکر ہے رب قدوس کا، جنسن نے ریپ کو حلق سے نکال کر کہا. سبحان اللہ سبحان اللہ، عمران نے لہک کر کہا. آپ کو ہمارے بارے میں تو معلوم ہی ہو گیا ہوگا، رفیع الملک نے کہا. ہاں بے فکری سے رہو، عمران نے کہا، شاید تم دونوں کی ضرورت پڑے. سلمان کافی بنا کر لے آیا تھا، عمران نے کافی کا گھٹ بھر کر گلرخ سے کہا. دیکھ گلرخ، اب تو سودا سلف لینے بازار نہ جائے گا. کیوں صاحب جی؟ ایک تو ہی تو ہے مجھے رونے والی، میں تجھے کھونا نہیں چاہتا. صاحب جی فکر نہ کیجیے، میں علی بابا والی مرجینہ سے زیادہ چالاک ہوں، کسی کی باتوں میں آنے والی نہیں، گلرخ ہاتھ نچا کر بولی. جو کہہ رہا ہوں وہی کرو، عمران نے کہا. کل سے بازار کا کام سلمان کرے گا، سودوں میں پیسوں کی کانٹ چھانٹ کرے گا، عادت بری بلا ہے، فکر نہ کر، مرے گا تو سانپ بچھو چمٹیں گے، یہ بھی بڑی زبان دراز اور نافرمان بیوی ہے، دیکھیے گا اس کا حشر مجھ سے برا ہوگا. بس آپ ان دونوں کو یہاں سے چلتا کرو، جو سب نے اکتا کر اپنی ٹانگ اڑا دی. صبح ابر آلود تھی، بادل کہیں کہیں سے ہلکے تھے اور کہیں سے گہرے، کسی وقت بھی بارش ہونے کا امکان تھا. عمران نے ایکسٹرو والے فون پر جولیا کے نمبر ملائے تھے. دوسری طرف سے جولیا کی آواز آئی. ہیلو ایکسٹرو، عمران نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا. یس سر، صفدر سے کہو کہ جی پی او ریٹ ریڈ کرے، جسے بھی مشتبہ سمجھے اس کا تعاقب کرے. بہتر سر، نمانی سے کہو کہ وہ کنگ کمپنی پر نظر رکھے اور صدیقی نیشنل انجین ورک دیکھے. دونوں کمپنیوں کی طرف سے اظہار وجوہ کا نوٹس اخبار میں شائع ہوا ہے، دو دن کی مہلت دی گئی ہے کہ ساگر اور سرغام حاضر ہو جائیں، ورنہ ملازمت سے برطرف کر دیے جائیں گے. وہ دونوں ہی اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر حاضر نہ ہو سکیں گے. نعمانی اور صدیقی دیکھیں گے کہ دو دن کے بعد ان کی جگہ پر کرنے کے لیے کوئی آتا ہے یا نہیں، اور جو بھی ملازم رکھا جائے گا یہ معلوم کیا جائے کہ وہ کس کی سفارش پر تو نہیں آیا، اور اگر آیا ہے تو کس کی ہے اور کس کی. بہت بہتر سر، جولیا نے کہا. اوور اینڈ آل، عمران نے یہ کہہ کر سلسلہ منتقل کر دیا. صفدر ٹھیک 8 بجے جی پی او کی وسیع عمارت کے سامنے واقع کیفے میں داخل ہوا. اس نے اپنا اسکوٹر کیفے کے سامنے ہی کھڑا کر دیا تھا. اس نے ایک ایسی جگہ میز منتخب کی تھی جہاں سے جی پی او کے صدر دروازے پر بخوبی نظر رکھی جا سکتی تھی اور ہر آنے جانے والے کو دیکھ سکے. صفدر نے گھڑی دیکھی، 11 بج چکے تھے، مگر ابھی تک جنرل پوسٹ آفس میں آنے جانے والوں میں کوئی ایسا آدمی دکھائی نہیں دیا تھا جس پر اس کی جہاں دیدہ نظریں شک کر سکیں. اب تک چائے کی 3 پیالیاں پی چکا تھا. قریباً 12 بجے ایک سیاہ مرسڈیز جو نئی تھی نہ زیادہ پرانی پوسٹ آفس کے باہر آ کر رکی. اس میں سے ایک لڑکی برآمد ہوئی. لڑکی حد سے زیادہ خوبصورت تھی اور جدید ترین علی بابا سوٹ پہنے حد سے زیادہ اسمارٹ لگ رہی تھی. سوٹ کا کپڑا بھی ان دنوں حدود کی نسبت سے حد سے زیادہ باریک تھا. لڑکی کی رنگت سرخی مائل اور بھورے بال بھورے تھے. آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا اور ہاتھوں میں سیاہ رنگ کا پرس تھا. وہ اپنی ہائی ہیل والی جوتی پر لہراتی ہوئی جی پی او کے صدر دروازے سے گزر کر اندر داخل ہو گئی. صفدر کو ہر خوبصورت لڑکی مشتبہ ہی لگتی تھی. اس نے جلدی سے چائے کا بل ادا کیا اور تیز تیز چلتا ہوا لڑکی کے پیچھے جی پی او کے صدر دروازے میں داخل ہو گیا. اس سے پہلے کہ لڑکی اندر جا کر کہیں گم ہو جاتی وہ ہال میں پہنچ گیا تھا اور لڑکی کو اسی ناز و انداز سے چلتی ہوئی جنرل پوسٹ ماسٹر کے دفتر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ لڑکی ٹھیک آدھے گھنٹے بعد جنرل پوسٹ ماسٹر کے دفتر سے برآمد ہوئی اور اسی انداز سے چلتی ہوئی صدر دروازے سے باہر نکل گئی تھی۔ صدر نے فوری طور پر اس لڑکی کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کیا، وہ جلد ہی باہر آ گیا تھا۔ لڑکی اپنی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، صفدر تیزی سے اپنے اسکوٹر کی طرف بڑھا، لڑکی کی گاڑی حرکت میں آ چکی تھی لیکن صفدر کا اسکوٹر اسٹارٹ ہونے سے عاجز تھا، وہ کک پر کک لگا رہا تھا مگر اسکوٹر اسٹارٹ نہ ہوا، لڑکی ہاتھ سے نکلی جا رہی تھی۔ اس نے اپنا اسکوٹر برابر ہی ایک پان سگریٹ کی دکان والے کی تحویل میں دیا اور سڑک پر کھڑے ہوئے ٹیکسی تلاش کرنے لگا۔ لڑکی ابھی زیادہ دور نہیں گئی تھی کہ ایک ٹیکسی آ گئی، اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور بیٹھتا ہوا ڈرائیور سے بولا، اس سیاہ مرسڈیز کا پیچھا کرو جلدی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ایک سرسری نظر صفدر پر ڈالی اور ٹیکسی کو سیاہ مرسڈیز کے تعاقب میں ڈال دیا تھا۔ صفدر نے نشید کی پشت سے ٹیک لگا دی تھی، اس گھبراہٹ میں کہیں وہ لڑکی ہاتھ سے نہ نکل جائے صفدر اس بات سے بے خبر رہا کہ ٹیکسی کی حرکت میں آتے ہی ایک اور گاڑی نے ٹیکسی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ تینوں گاڑیاں آگے پیچھے دوڑتی ہوئی شہر کے اس حصے میں داخل ہو چکی تھیں جہاں ٹریفک بہت زیادہ تھا۔ بار بار سگنلوں پر رکنے کی وجہ سے صفدر کو اندیشہ تھا کہ کہیں لڑکی کی کار نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے، اس نے ایک بار بھی پیچھے نظر نہیں ڈالی تھی۔ لڑکی کی گاڑی شہری حدود کو طے کرتی ہوئی مضافات کی طرف بڑھی جا رہی تھی۔ صفدر نے بھی ٹیکسی ڈرائیور کو رفتار تیز رکھنے کی ہدایت کی، ٹیکسی ڈرائیور نے مناسب فاصلہ رکھتے ہوئے ٹیکسی کی رفتار بڑھا دی، وہ اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی ہوشیار ثابت ہوا تھا۔ البتہ ٹیکسی کے تعاقب میں آنے والی گاڑی نے فاصلہ زیادہ رکھا تھا، لڑکی مضافات کو چھوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی حتیٰ کہ مضافات کی آبادی ختم ہو گئی۔ مرسڈیز کی رفتار اور بھی تیز ہو گئی، غیر آباد علاقہ تھا اس لیے اب خال خالی کوئی عمارت نظر آتی تھی۔ پھر لڑکی اپنی گاڑی کو ایک ایسے میدانی علاقے میں لے گئی جہاں کچھ عمارتیں نظر آ رہی تھیں۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اچانک ٹیکسی کی رفتار کم کر دی، صفدر نے اسے رفتار تیز کرنے کو کہا کیونکہ لڑکی کی گاڑی بہت تیزی سے دور ہوتی چلی جا رہی تھی، لیکن ٹیکسی ڈرائیور نے سنی انسنی کر دی تھی۔ پھر صفدر چونک پڑا کہ ٹیکسی ایک عمارت کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو کر پوریج میں جا رکی۔ یہاں کیوں روکی ہے ٹیکسی؟ صفدر نے جھلا کر کہا۔ اس لیے کہ آپ کی منزل مقصود یہی ہے، ڈرائیور نے پلٹ کر جواب دیا اور معنی خیز انداز میں مسکرائے لگا۔ اتنے میں وہ گاڑی بھی پیچھے آ رکی جو جی پی او سے تعاقب میں رہی تھی۔ صفدر اس کی طرف متوجہ ہوا، پھر وہ ڈرائیور کی طرف مڑا ہی تھا کہ اس کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر طویل سانس لی کہ چوٹ ہو گئی۔ آنے والی گاڑی سے دو آدمی اتر آئے، ان کے ہاتھ میں ریوالور نظر آ رہے تھے۔ صفدر سختی سے ہونٹ پیچھے بیٹھا رہا۔ اترو، ٹیکسی ڈرائیور نے کہا، میرے پاس زیادہ رقم نہیں ہے، تم تلاشی لے سکتے ہو، صفدر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ نیچے اتر کر بات کرنا، ڈرائیور نے اپنا پسٹول ہاتھ میں حرکت دیتے ہوئے کہا۔ بہت اچھا، صفدر نے سعادت مندی سے جواب دیا مگر ٹیکسی سے نہیں اترا۔ اس کا ذہن بڑی تیزی سے بچاؤ کی تدبیر سوچ رہا تھا۔ اس نے عمارت پر ایک نظر ڈال کر یہ اندازہ لگا لیا کہ اگر وہ چار دیواری پھلان سکا تو پھر ان نالائقوں سے چھٹکارا پا سکے گا۔ میں نے کہا تھا نیچے اترو، ڈرائیور نے سرد لہجے میں کہا۔ پہلے تم اترو، مجھے پسٹول سے ڈر لگ رہا ہے، صفدر نے خوفزدہ آواز میں کہا۔ ٹیکسی ڈرائیور فوراً ہی دروازہ کھول کر باہر نکل آیا تھا، صفدر اسی بات کا منتظر تھا۔ اس نے پچھلا دروازہ اتنی زور سے کھولا کہ ٹیکسی ڈرائیور اس کی زد میں آ گیا۔ اف کر کے اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن صفدر کے لیے یہی ایک لمحہ کافی تھا۔ وہ تیزی سے باہر آیا اور دوڑ کر لان پھلانگتا ہوا چار دیواری کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اتنا انداز سے ہو ہی گیا تھا کہ اس چار دیواری کو کسی بھی جگہ سے پھلانگ سکے گا۔ اس کی تمام تر کوشش یہ تھی کہ باہر والی تبدیلی کا علم اندر جانے والوں کو نہ ہو جائے، ورنہ جان بچا کر بھاگنا مشکل ہو جائے گا۔ ڈرائیور کو شاید چوٹ زیادہ ہی لگی تھی ورنہ اب تک وہ فائر کر چکا ہوتا۔ صفدر جان کی پرواہ کیے بغیر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اچھلا اور دیوار کا سرا تھامتے ہوئے اٹھتا چلا گیا۔ ایک لمحے بھی مزید دیر ہوتی تو وہ اس گولی کا نشانہ بن چکا ہوتا جو ڈرائیور کی پسٹول سے نکل کر اس کی طرف آئی تھی۔ دوسری طرف اترتے ہوئے اس نے خاصی احتیاط سے کام لیا، زمین سخت اور کھردری تھی، آس پاس کسی عمارت کا آسان نظر نہ آئے، یہ قریب قریب ویرانہ ہی تھا۔ پھر سم کا تعین کیے بغیر اس نے ایک طرف کو دوڑ لگا دی، اسے خدشہ تھا کہ جلد ہی اس واقعے کا علم عمارت کے اندر جانے والوں کو بھی ہو جائے گا اور اگر وہ تینوں ہی چار دیواری پھلان کر اس کی طرف دوڑ پڑے تو ان سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جائے گا، اس لیے ان کی دسترس سے جلد از جلد جتنا بھی ممکن ہو سکے دور نکل جائے تو بہتر ہے۔ اس نے رفتار تیز کر دی، انتہائی کوشش کر رہا تھا کہ بے آواز دوڑتا رہے۔ بدہواسی کے عالم میں اسے یہ اندازہ بھی نہ ہو سکا تھا کہ اس وقت وہ کس جگہ پر ہے۔ دوڑتے دوڑتے مڑ کر بھی دیکھ لیتا تو وہ تینوں اس کے تعاقب میں تو نہیں آ رہے تھے۔ اب وہ بہت آگے نکل گیا تھا، اب اتنی تیزی سے دوڑ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ لمبی لمبی گھاسوں کے درمیان پہنچ گیا تھا۔ روڈ کے اختتام پر اس نے زمین محسوس کیا کہ دم لینا ضروری ہے، ورنہ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ جی چھوڑ کر دوڑا تھا، وہ رک گیا، کھڑا ہو کر پیچھے جھولتا ہوا ہانپتا رہا۔ اب اس کے سامنے سوال یہ تھا کہ جائے تو کہاں، یہ تو کوئی ویرانہ تھا اور وہ گہرے بادلوں سے ڈھکے ہوئے آسمان کے نیچے حیران اور پریشان کھڑا تھا۔ 10 منٹ گزر گئے، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ چلنے لگا، جلد ہی اونچی گھاس کے گھیروں سے نجات مل گئی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر ایسے میں بارش شروع ہو گئی تو کیا ہوگا۔ کچھ دور چل کر ڈھلان شروع ہو گئی اور وہ بہت احتیاط سے قدم اٹھانے لگا۔ ابھی ڈھلان کا سلسلہ ختم ہی نہ ہوا تھا کہ بڑی بڑی بوندیں آ گئیں اور اس نے غیر ارادی طور پر دوڑنا شروع کر دیا۔ اس بار وہ تھکن کی وجہ سے منہ کے بل قد آدم جھاڑیوں میں گرا تھا۔ بوکھلا کر اٹھا تو ایسا لگا جیسے ان جھاڑیوں کی دوسری طرف کوئی عمارت موجود ہے، اور وہ واقعی ایک چھوٹی سی عمارت تھی۔ وہی نہیں، وہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اور بھی کئی عمارتیں تھیں۔ وہ جھپٹ کر قریبی عمارت کے برآمدے میں پہنچا۔ بارش جس زور و شور سے شروع ہوئی تھی اسی طرح اچانک تھم گئی، اور وہ دیوار سے ٹکا یہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ نہ ہی اندازہ تھا کہ وہ شہر سے اس وقت کتنی دور ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی امکان نظر آ رہا تھا کہ وہ کس طرح شہر تک پہنچ سکے۔ تھکن سے بے حال تھا اور پیدل چلنے کی سکت سے محروم۔ اچانک اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس عمارت کے مکینوں سے مدد طلب کی جائے۔ ٹیکسی ڈرائیور کی فریب دہی کی کہانی سنانا مناسب رہے گی۔ وہ کال بیل کا بٹن دبانے ہی والا تھا کہ اس کی نظر دروازے پر پڑی ہوئی کفل پر گئی۔ اوہ، تو عمارت مقفل ہے، اس کا مطلب ہے کہ عمارت خالی ہے۔ ایک نئے خیال نے اس کے ذہن میں جنم دیا۔ ہو سکتا ہے عمارت خالی نہ ہو، اس کے مکین کہیں گئے ہوں اور یہاں ٹیلی فون بھی موجود ہو۔ دوسرے ہی لمحے اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے پرس نکالا اور اس کے ایک خانے میں سے انگلی ڈال کر کچھ تلاش کرتا رہا۔ پھر وہ ایک باریک سا اوزار کفل کے سراغ میں رینگ گیا جو اس کے پرس سے برآمد ہوا تھا۔ کفل کھولنے میں دیر نہ لگی، وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور پھر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ کھڑکیوں پر 20 پردے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے احتیاط کے ساتھ پورے مکان کا جائزہ لیا۔ تینوں کمروں کے اس چھوٹے سے مکان میں بالآخر اسے اپنی مطلوبہ چیز مل ہی گئی۔ ٹیلی فون اور ڈائریکٹری دونوں ہی موجود تھے۔ اس کے چہرے پر تازگی آ گئی، اس نے جھک کر دیکھا، ساکٹ میں نمبر کارڈ موجود نہیں تھا۔ اس نے جلد جلد جولیا کا نمبر ملایا، جولیا موجود نہیں تھی۔ پھر اس نے عمران کو کال کرنا مناسب سمجھا۔ ہیلو، عمران بول رہا ہوں، میں ہوں صفدر جناب۔ دوسری طرف سے صفدر کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ کیوں ہو؟ عمران نے پوچھا۔ میں دشواری میں پڑ گیا ہوں اس وقت، عمران نے کہا، سنیے اور سنجیدگی کے ساتھ، صفدر نے جھنجھلا کر کہا۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور اور دو آدمی مجھے پکڑنا چاہتے تھے، لیکن میں وہ کامیاب نہ ہو سکے اور میں نکل بھاگا۔ وہ عمارت کسی ویرانے میں ہے، اب بھاگتے بھاگتے ایک اور ویرانے میں نکل آیا ہوں، اور اس وقت عمارت خالی ہے جس میں کپل لگا ہوا تھا۔ میں یہاں اندر آ گیا اور اب یہیں سے فون کر رہا ہوں، مگر نمبر کارڈ اس پر موجود نہیں ہے۔ تم نے بھاگ کر غلطی کی، یہ جاننا چاہیے تھا کہ تمہیں پکڑ کے ویرانے میں لے جانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس عمارت کا محل وقوع بتاؤ، عمران نے کہا۔ کچھ اندازہ نہیں ہو رہا اس وقت کہاں ہوں، اور نہ ہی اپنے میں اتنی سکت پاتا ہوں کہ پیدل چل کر معلوم کر سکوں۔ کسی سواری کے ملنے کا بھی امکان نہیں ہے۔ تو پھر اس طرح بے سروپا بولتے رہو، میں ابھی دریافت کرتا ہوں کہ وہ فون نمبر کس کا ہے، عمران نے اس کو ہدایت کی۔ میں سمجھ گیا جناب، صفدر کی آواز آئی اور پھر اس نے بے سروپا باتیں شروع کر دی۔ کرج بھی رہے تھے اور برس بھی رہے تھے۔ رحمان صاحب کا غصہ اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا، بات بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ ابھی ابھی کیپٹن فیاض نے انہیں اطلاع دی تھی کہ فائل P679 غائب ہو گئی ہے، تم خود ہی فیصلہ کرو، تمہیں ڈپٹی ڈائریکٹر کے اہل ہو؟ رحمان صاحب نے غصے سے سوال کیا۔ جی وہ کیپٹن فیاض کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ جی کیا وہ لگا رکھی ہے، مجھے بہر صورت وہ فائل چاہیے، رحمان صاحب بگڑ کر بولے۔ جی وہ عمران، فیاض نے ڈرتے ہوئے کہا، تمہیں عمران فوبیا ہو گیا ہے، کبھی اسے بم سے اڑا دیتے ہو، کبھی دریا بھر کر دیتے ہو، ہر بات میں عمران 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 کی رٹ لگائے رکھتے ہو۔ فیاض رحمان صاحب غصے سے کمرے میں ٹہلتے ہوئے بولے، فیاض اس وقت دل ہی دل میں عمران کو 75 گالیاں فی سیکنڈ کے حساب سے دے رہا تھا. وہ رحمان صاحب کو یہ بات بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ عمران نے بھی اس سے وہ فائل مانگا تھا، اور اب جو یہ فائل غائب ہوا ہے تو اسے عمران ہی نے غائب کرایا ہوگا. یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ عمران نے ہی غائب کرایا ہے یا کسی اور کے ہاتھ کی صفائی ہے. ہر دو صورت میں اس کی نااہلی ثابت ہوتی ہے. رحمان صاحب 15 منٹ سے اسے جھانپے رہے اور اسے اپنے وہ خواب خطرے میں پڑتے نظر آ رہے تھے جو وہ رحمان صاحب کے ریٹائرمنٹ کے بعد خود ڈائریکٹر جنرل بننے کے سلسلے میں دیکھ رہا تھا. جا سکتے ہو، رحمان صاحب نے ہاتھ اٹھا کے اسے جانے کا حکم دیا. فیاض بڑی بے چارگی کے ساتھ اٹھا اور کوٹھی سے باہر آ گیا. دل تو اس کا یہی چاہ رہا تھا کہ کہیں سے عمران مل جائے تو اسے اس وقت شوٹ کر دے. 20 بار ایسا ہو چکا ہے کہ عمران ہی کی وجہ سے اسے اس کے باپ سے جھاڑ سننا پڑی تھی. فیاض بڑی بے چارگی کے ساتھ اٹھا اور کوٹھی سے باہر آ گیا. دل تو اس کا یہی چاہ رہا تھا کہ کہیں سے عمران مل جائے تو اسے اسی وقت شوٹ کر دے. 20 بار ایسا ہو چکا تھا کہ عمران ہی کی وجہ سے اسے اس کے باپ سے جھاڑ سننا پڑی تھی. عمران سے ملاقات ضروری تھی. اسے ہرگز اس بات پر یقین نہیں تھا کہ عمران جنگ یارڈ والی عمارت میں دھماکے کے وقت موجود رہا ہوگا. اگر ایسا ہی ہوتا تو کتے کی آواز والا اس کو فون کر کے ہرگز بور نہ کرتا. اتنی عقل فیاض بھی رکھتا تھا، اور یہ بات فیاض اور رحمان صاحب کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہ تھی کہ عمران جنگ یارڈ والی عمارت میں گیا تھا. اس کی خبر بھی کتے والے نے ہی دی تھی، ورنہ فیاض بھی لا علم ہی رہتا. فیاض نے فوری طور پر عمران کے فلیٹ پر ایک آدمی تعینات کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ فلیٹ کی نگرانی ہو سکے. اسے یقین تھا کہ عمران اپنے فلیٹ پر نہ گیا ہوگا. اس کے لیے سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ تھی کہ رحمان صاحب نے فائل کہیں سے بھی مہیا کرنے کا حکم دیا تھا. اس سلسلے میں عمران کو شیشے میں اتارنا ضروری تھا، دھونس دھڑلے سے کام نہیں چل سکتا تھا. فیاض نے اپنے گھر پہنچ کر عمران کے فلیٹ فون پر رنگ کیا. ریسیور گلرخ نے اٹھایا تھا. ہیلو، میں ڈپٹی ڈائریکٹر فیاض بول رہا ہوں. دوسری طرف سے فیاض نے گلرخ کی آواز سن کر مٹھاس بھرے لہجے میں کہا. اوہ کپتان صاحب، گلرخ نے چہک کر کہا، کیا بات ہے؟ عمران آیا یا نہیں؟ کیا مطلب، آپ نے ہی تو ان کے لیے بری خبر سنائی تھی، گلرخ نے گلگیر آواز میں بولی. وہ خبر غلط ثابت ہوئی. عمران عمارت کے ملبے میں کسی انسانی ملبے کی ملاوٹ ثابت نہیں ہو سکی، فیاض نے دوسری طرف سے کہا. آپ کے منہ میں گھی شکر، ہمارا تو روتے روتے برا حال ہو گیا. اس خوشخبری پر آپ کو ایک کافی ضرور پلاؤں گی جب بھی آپ آئیں گے. وہ واپس آیا یا نہیں؟ نہیں، گلرخ نے عمران کی ہدایت کے مطابق انکار کرتے ہوئے کہا. جب بھی واپس آئے اس سے کہنا فوراً مجھ سے ملے. بہت اچھا، سلسلہ منتقل کر کے وہ کسی گہری سوچ میں غرق ہو گیا. لڑکی فراٹے سے کار اڑائے لیے چلی جا رہی تھی. راستہ کچا اور نہ ہموار تھا، رفتار تیز ہونے کی وجہ سے کار ہچکولے کھا رہی تھی. لڑکی شاید بہت جلدی میں تھی، اس کی نظر سامنے راستے پر جمی ہوئی تھی. اپنی دھن میں وہ یہ بھی نہ دیکھ سکی کہ پیچھے کی جانب ڈگی کا ڈھکن آہستہ آہستہ اوپر اٹھ رہا ہے. ڈگی کا ڈھکن اتنا کھل چکا تھا کہ ایک آدمی نے اس کے اندر سے دائیں جانب والے نشیب میں چھلانگ لگا دی. گاڑی بدستور فراٹے بھرتی ہوئی نکلتی چلی گئی. چھلانگ لگانے والے کے ہاتھ میں ایک بریف کیس بھی تھا. وہ بڑی تیزی سے لڑکتا ہوا نیچے چلا گیا، پھر کمر کسی ٹھوس شے سے ٹکرائی اور آنکھوں میں چاند، تارے، سورج سبھی کچھ بیک وقت ناچ کر رہ گئے. کوئی بڑا سا پتھر راہ میں رکاوٹ بن گیا تھا، ورنہ یہ چھلانگ اسے کسی گہری کھڈ میں لے جا سکتی تھی. کمر میں ایسی ہی چوٹ آئی تھی کہ کئی منٹ تک اس کے جسم میں ہلکی سی جنبش بھی نہ ہو سکی. آنکھیں بند کیے دم بخود پڑا رہا، اور کرتا بھی کیا، فی الحال چوٹ کی وجہ سے سب کچھ غائب ہو گیا تھا. ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کمر کی چوٹ نے سارے جسم کو سن کر دیا ہو. ریڑھ کی ہڈی تو نہیں ٹوٹ گئی؟ اس خیال پر اس کے ذہن میں جھپاکا سا ہوا، لیکن پھر فوراً یہ خیال آیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ریڑھ کی ہڈی ٹوٹتی تو انسان سوچنے کے قابل ہی کب رہ سکتا ہے. کچھ وقت اور گزرا، اس کا ذہن آہستہ آہستہ صاف ہوتا جا رہا تھا. پھر اس نے اٹھنے کی کوشش کی اور بخیر و عافیت اٹھ کر بھی بیٹھا، البتہ کمر کی چوٹ بدستور قائم رہی. یہ ساری تکلیف اس بریف کیس کے اصول کے لیے اس نے اٹھائی تھی جہاں وہ اس وقت موجود تھا. یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے سر پر پھیلے ہوئے نیلے آسمان کے علاوہ کچھ اور دکھائی نہیں دے رہا تھا. جہاں سے لڑکتا ہوا یہاں تک پہنچا، وہاں قدم جما کر کھڑا ہو گیا. اب جھک کر دیکھا تو ڈھالان کو قابل عبور پایا. کچھ دور جانے چلنے کے بعد وہ 3 فٹ گہرے ایک نالے میں اتر گیا. نالا بدستور ڈھلوان ہوتا چلا گیا. وہ خاموشی سے چلتا رہا. بریف کیس اس کے بائیں ہاتھ میں دبا ہوا تھا. آدھے گھنٹے تک چلتے رہنے کے بعد وہ ایک ہموار جگہ پر رک گیا. جیب سے ٹرانسمیٹر نکالا اور طاہرانہ نظر اپنے اطراف میں ڈال کر بولا, ہیلو بلیک زیرو. یس ہیئر از بلیک زیرو. بلیک زیرو نے فوراً جواب دیا, محل وقوع سمجھو. پھر اس نے بلیک زیرو کو اس جگہ کا محل وقوع سمجھایا جس جگہ وہ اس وقت موجود تھا. میں میک اپ میں ہوں, جیپ لے کر آ جاؤ. بہت اچھا, ایک اور بات, بلیک زیرو نے دوسری طرف سے کہا, آج کے رہائشی فلیٹ کی نگرانیاں دو پارٹی کر رہی ہیں. ایک آدمی کیپٹن فیاض کا ہے اور دو آدمی کسی اور سے تعلق رکھتے ہیں. میں نے سب کو منع کر دیا ہے کہ میری واپسی کا تذکرہ کسی سے نہ کیا جائے. میں پہنچ رہا ہوں, اوور اینڈ آل. عمران نے ایک طویل سانس لے کر ٹرانسمیٹر جیب میں رکھا اور نہ جانے کیا سوچتا ہوا دور خلا میں گھومنے لگا. عمران سائیکو مینشن کے ایک کمرے میں بیٹھا بڑے انماغ سے ان کاغذات کا جائزہ لے رہا تھا جو بریف کیس سے برامد ہوئے تھے. یہ وہی فائل تھا جس کا مطالعہ اس نے خود فیاض سے کیا تھا. مجرم حرکت میں آ گئے تھے اس سے پہلے ہی انہوں نے فائل پر ہاتھ صاف کر دیا تھا, مگر پھر وہ عمران کے ہاتھ لگ گئے. فیاض کے محکمے میں کوئی نہ کوئی اس لڑکی کا منظور نظر رہا ہوگا جس کے ذریعے اس لڑکی نے فائل حاصل کیا تھا. بہرحال یہ عمران کا مسئلہ نہیں تھا. عمران نے کاغذات ایک طرف رکھ کر طویل سانس لی اور سر اٹھا کر بولا, سب کچھ چوپٹ ہو گیا. بلیک زیرو میز کی دوسری طرف خاموش بیٹھا تھا. کیا جناب؟ اس نے حیرت سے پوچھا. مجھے کاغذات کی نوعیت کا علم نہیں تھا. آخر یہ کیسے کاغذات ہیں؟ ان کاغذات میں ایک ایسے اسمگلر کی نشاندہی کی گئی ہے جو بیک وقت اسمگلر بھی ہے اور بلیک میلر بھی, مگر اس کا اصل کام دونوں سپر پاوروں کو ڈبل کراس کرنا ہے. جس بھی ترقی پذیر ممالک میں جس پاور کے مفاد ہوتے ہیں وہ ان کی حفاظت کرتا. خود ایک بین الاقوامی مجرم کے ٹولے کا سربراہ تھا اور ترقی پذیر ملکوں یا توفیلی ملکوں میں مسلح بغاوتیں کرانے کا ماہر سمجھا جاتا تھا. پھر وہ مسلح بغاوتوں کے لیے اسلحہ بھی خود ہی سمگلنگ کرتا تھا. تم جانتے ہو اسلحے کے بغیر کوئی ایسی بغاوت ممکن نہیں ہوتی. ان کاغذات میں کچھ ایسے لوگوں کے نام بھی ہیں جو ملک سے فرار ہو گئے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ اندرونی طور پر کس ملک کے لیے کام ہو رہا ہے. اس قسم کا تو ایک ہی بلیک میلر ہے, بلیک زیرو نے کہا. شاید تم سنگھ ہی کا نام لوگے, عمران نے کہا. ہاں نہیں, یہ فائل اس سے متعلق نہیں, عمران نے کہا اور پھر ایک دم چونک کر بولا, حد ہو گئی حماقت کی. کیا نہیں؟ بلیک زیرو نے کہا. کچھ نہیں, اب تو سارے ڈرامے کا سیٹ اپ ہی بدلنا پڑے گا, عمران نے تشویش زدہ لہجے میں بولا. نواب شاکر علی شاطر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کچھ نہیں, عمران بولا. مشتعل دماغ کے لوگ سازشیں نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی سازش کی حفاظت کر سکتے ہیں. سازش کے لیے دماغ کا ٹھنڈا ہونا ضروری ہے اور شاطر بیچارہ اس صف سے محروم ہے. میں نے اسے لسٹ سے نکال دیا ہے. سارے ڈرامے کا سیٹ نہیں بننے والی بندرگاہ فورٹ خلیل کے ارد گرد لگایا جائے گا, عمران کو سوچتا ہوا بولا. انسپیکٹر باسط رشید کا قتل کس خانے میں فٹ کریں گے؟ بلیک زیرو نے سوال کیا. کسی خانے میں نہیں, عمران نے جواب دیا. البتہ اس کی زبان سے نکلنے والے لفظ کاؤس کو کھاتے میں لکھ لیا ہے. طاہر صاحب اب بہت جلدی کرنی پڑے گی, اگر ذرا سی بھی چوک ہو گئی تو ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے. یہ کوئی سیدھا سادہ اسمگلنگ کا معاملہ نہیں. اوہ, بلیک زیرو بولا. اب پروگرام کیا ہے؟ جلد ہی بتاؤں گا, عمران بولا. اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی. بلیک زیرو نے ریسیور اٹھایا. دوسری طرف سے جوزف کی آواز سن کر بلیک زیرو نے ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا اور خود کمرے سے نکل گیا. عمران ماؤتھ پیس میں بولا, ہیلو باس, کیا بات ہے؟ ادھر کام کیا ہے؟ کیا دونوں میں جو تمہیں بیزار شروع ہو گئی؟ نہیں, وہ دونوں ہاتھ پیر باندھ رہے ہیں, جوزف گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا. ابے شب دجوبر کے بچے, پھر چسپ پی لی ہے کیا؟ ماموں میں بات کر رہا ہوں, عمران نے دانت پیس کر کہا. باس پہلے پوری بات تو سن لو, جوزف دوسری طرف گڑ گڑایا. سنا, فلیٹ میں دو ریوالور بردار آدمی گھس آئے ہیں اور تمہارا پتہ پوچھ رہے تھے, پھر ان دونوں کو مار مار کر بے ہوش کر دیا ہے. ریوالور کو تو ہاتھ نہیں لگایا؟ نہیں باس, ریمال میں لپٹ کر رکھ دیا ہے, نشانہ ضائع نہیں ہوں گے. شاباش. اچھا ایسا کرو, کیپٹن فیاض کو فون کر کے اس واردات کے متعلق بتا دے. اگر اسی کے آدمی ہوں گے تو سر پکڑ کر خود رو لے گا, اور اگر اس کے آدمی نہ ہوئے تو خود نپٹ لے گا. میں فی الحال ان سب کو نظر انداز کر دینا چاہتا ہوں, بیکار مورے ہیں, وقت برباد ہوگا. اگر کپتان صاحب نہ ملیں تو محلے کے تھانے میں فون کر دینا, جو افسر ڈیوٹی پر ہوا اسے پورا واقعہ بتا دینا, وہ خود لے جائے گا آ کر. الزام لوٹ مار کا لگا دینا, اوکے باس، میں بھی نہیں جان چاہتا کہ یہ زیادہ دیر تک یہاں پڑے رہیں، کہیں ان کے اور ساتھی نہ ہوں اور الٹا ہم پر الزام لگا کر پولیس لے آئیں۔ دیکھ لے سر چھوڑ کر کتنی عقل مندی کی باتیں کرنے لگا ہے، جلد ہی تجھے ایسے علاقے میں پہنچا دوں گا جہاں نسوار پر لگ جائے گا، عمران چہکتا ہوا بولا۔ تھینک یو باس، جزا خوش ہو کر بولا۔ اور ہاں دیکھ سفدر، دیکھ ظفر الملک اور جیمسن سے کہہ دے کہ وہ تیار رہیں، آدھی رات کے بعد تم دونوں تینوں کو فلیٹ چھوڑ دینا ہے۔ ادھر عمران اپنی مہم کی تیاریاں شروع کر رہا تھا۔ چھ آدمیوں کی گنجائش کا ایک چھوٹا سا خیمہ بند وین میں بار کر دیا گیا تھا، خرد نوش کے سامان کے ساتھ ساتھ ڈومڑیوں کے شکار کا سامان بھی رکھ دیا گیا تھا، گیس ماسک اور آکسیجن کی تھیلیاں بھی موجود تھیں۔ عمران کی جیب خاص قسم کی تھی، وہ ضرورت کے وقت اسلحہ خانے کا بھی کام دے سکتی تھی۔ ٹرک نما وین کے دونوں اطراف ادارہ تحقیقات طبقات الارض کا بینر چسپا تھا۔ اس مہم میں عمران نے ظفر ملک، جیمسن اور جوزف ہی کو ساتھ لیا تھا، ٹیم کے باقی لوگ جہاں جہاں متعین تھے ان کو بدستور وہیں رہنا دیا گیا تھا، اور بلیک زیرو کو عمران نے پہلے ہی روانہ ہو جانے کی ہدایت کر دی تھی۔ جیمسن جیپ ڈرائیو کر رہا تھا اور عمران اس کے برابر میں بیٹھا تھا، بند لین جوزف چلا رہا تھا اور ظفر الملک اس کے برابر والی سیٹ پر برجمان تھا۔ اس طرح یہ قافلہ سپر ہائی وے سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ کب تک اس طرح چلتے رہو گے یور میجسٹی، جیمسن نے عمران سے کہا۔ معلوم نہیں، عمران نے معصومیت سے کہا۔ جب آپ کو بھی معلوم نہیں تو کیوں نہ یہیں پڑاؤ ڈال دیا جائے، جیمسن نے مشورہ دیا۔ اچھا تو پھر رک جاؤ، عمران نے مکانہ انداز میں بولا۔ یور ہائنس، شاید آپ پر سفر کا اثر کچھ زیادہ بہتر نہیں ہو رہا، جیمسن بولا۔ برائے مہربانی قافیہ بندی کی کوشش نہ فرمائیے گا، عمران نے کہا۔ آپ کے اندازے کے مطابق کتنا فاصلہ باقی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 5 یا 6 میل۔ صرف پلکوں کی سوئیاں رہ گئی ہیں۔ ٹھیک سمجھا آپ نے، عمران نے چڑھانے والے انداز میں کہا۔ اتنے میں جوزف نے اپنی گاڑی عمران کی سائڈ پر لگائی اور بولا، باس جلد سے جلد پہنچنے کی کوشش کیجئے، آگے چٹانی راستہ شروع ہو رہا ہے، آگے راستے میں کچھ چٹانیں ہائل ہوئی تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آسانی سے کیسے عبور کیا جا سکتا ہے۔ جوزف ٹھیک کہہ رہا ہے، جیمسن رفتار تیز کرتا ہوا بولا۔ اندھیرا پھیلنے میں ابھی زیادہ دیر نہیں لگے گی، سورج غروب ہونے والا ہے، عمران کی آنکھوں میں تشویش کے آثار صاف پڑے جا سکتے تھے۔ جوزف نے اپنی وین آگے کرتے ہوئے کہا، میں آگے چلوں گا باس، اگر کسی سے مٹبھیڑ ہو گئی تو بات بھی خود ہی کر لوں گا، یوں تو ہم سبھی اعلیٰ قسم کے میک اپ میں ہیں، مگر باس تم اپنے لہجے کی وجہ سے پہچان لیے جاؤ گے۔ اب آگے بھی بڑھ، بڑا آیا مجھے سبق پڑھانے والا، عمران بگاڑ کر بولا۔ 2 میل بعد چٹانی سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جوزف نے حتی الامکان جلد از جلد چٹانوں تک پہنچنے کی کوشش کی تھی اور ان کو عبور کرنے کے لیے جگہ بھی منتخب کر لی تھی۔ راستہ دشوار گزار ثابت ہوا، عمران بڑے غور سے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے رہا تھا، اس کو بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ چڑھائیں زیادہ تر اندر سے کھوکھلی ہوں گی، اس وجہ سے ان میں گزرگاہیں بنانا آسان ہو گئی تھیں۔ رات کی سیاہی گہری ہونے سے پہلے پہلے یہ لوگ اس بستی میں پہنچ گئے جو خیموں کی بستی کہلاتی تھی اور جہاں زیادہ تر ماہی گیر آباد تھے، اور ان لوگوں نے بھی مناسب جگہ کا انتخاب کر کر اپنا خیمہ گاڑ لیا اور دونوں گاڑیاں خیمے کی پشت پر کھڑی کر دیں۔ کسی نے بھی ان کی طرف توجہ نہیں دی، جسے خیمہ گاڑتے چلے جانا یہاں کے لوگوں کا معمول رہا ہو، اور ایک ایک دو دو خیمے ضرورتاً گاڑتے گاڑتے خود ایک بستی بن گئی تھی۔ بھوک شباب پر تھی اور تھکن ازملال پیدا کر رہی تھی۔ مجھے تو یہ جگہ بہت شاداب لگ رہی ہے، جیمسن بولا، ہم اتنے دنوں سے صرف جھگ مارتے رہے ہیں، اب پہلے ہی اس طرح متوجہ کیوں نہ ہوئے، میں اب کچھ سمجھ رہا ہوں، عمران بیگ یک بیگ سنجیدہ ہونے لگا۔ ظفر اور جوزف اسے استفامیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ہم بڑی دشواری میں پڑ گئے ہیں، تم تصور نہیں کر سکتے، آخر کچھ بتائیے بھی، سفدر نے پوچھا۔ مجھے معلوم، مجھے صرف ایک چیز کی تلاش یہاں کھینچ لائی ہے، عمران سنجیدگی سے بولا۔ وہ کیا؟ اسلحے کا ذخیرہ، میں سچ مچ جھنک نہیں مارتا رہا ہوں، ساغر اور زغام کے ذریعے سے یہی معلوم ہوا تھا کہ اسلحے سے بھرے ہوئے ٹرک انہیں کبھی کبھی 400 میل سے آگے بھی لے جانا پڑتے تھے، یعنی بڑے پیمانے پر اسلحے کا ذخیرہ کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے، اسے چھپانے کے لیے یہاں کا کچھ نہ کچھ علاقہ نہایت موزوں ہے، اور اگر اسلحہ پورٹ خلیج سے ذخیرے تک پہنچایا جائے تو راستہ اور بھی کم ہو جاتا ہے، یہاں ایک بڑی زبردست جھیل بھی ہے جہاں بڑے بڑے اسٹیمر کھڑے رہتے ہیں اور رہ سکتے ہیں، اور وہ جھیل ماہی گیر کے کام آ سکتی ہے، ماہی گیروں کی پوری ایک بستی یہاں موجود ہے، خود سوچو، ان سے کس قسم کا کام دیا جا سکتا ہے۔ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے اندر مچھلیوں کے ڈھیر کے نیچے چھوٹے مگر انتہائی مہلک ہتھیار چھپا کر کتنی آسانی سے ساحل تک لا سکتے ہیں۔ اوہ میرے خدا، سفر حیرت سے بولا۔ اندرونی طور پر یہاں یہ ہو رہا ہے، سب خاموش ہو کر اپنی اپنی جگہ کچھ سوچتے رہے تھے۔ بستی کی صبح بڑی خوشگوار تھی، سورج کی شعائیں ہری بھری پہاڑیوں کو گویا پگھلا کر سونا لنڈھا رہی ہوں۔ ہوا کے خنخن جھونکے عجیب طرح کے خوشبوئیں فضا میں بکھیر رہے تھے۔ وہ چاروں خیموں سے نکل آئے۔ عمران نے ایک ایسے پروفیسر کا میک اپ کر رکھا تھا گویا وہ اپنے طالب علموں کو طبقات الارض کے بارے میں تحقیقات کرانے اس علاقے میں آیا ہو۔ جوزف پر کوئی خاص میک اپ نہیں کیا تھا، صرف داڑھی کا اضافہ کر دیا تھا اور آنکھوں پر چشمہ لگوا دیا تھا۔ ظفر الملک اور جیمسن مؤدب طالب علم ہی لگ رہے تھے۔ انہوں نے سفید ایپرن پہنے رکھے تھے اور ہاتھوں میں فائل لیے ہوئے تھے۔ وہ پیدل ہی چل پڑے تھے۔ بستی کے لوگ انہیں یوں روا روی میں دیکھتے اور قریب سے نکل جاتے۔ جیمسن نے ایک آدھ کو متوجہ کرنے کی کوشش کی تو عمران نے منع کر دیا۔ وہ دن بھر گھومتے رہے۔ ایک جگہ رک کر عمران جیمسن سے بولا، یہ ضروری نہیں کہ ہم چاروں اکٹھے گھومیں، آؤ ہم تم کسی اور طرف نکل چلیں۔ بالکل بالکل، جیمسن اس کی بات سمجھتا ہوا بولا۔ وہ رک گئے تو ظفر الملک اور جوزف آگے بڑھتے چلے گئے۔ عمران نے جیمسن سے کہا، ہم یہاں پکنک پر تو نہیں آئے ہیں، کیا خیال ہے تمہارا؟ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ خیر سنو، ہمیں کیا کرنا ہے، یعنی مجھے اور تمہیں، آج رات ان دونوں کو ہم خیمے میں سوتا چھوڑ جائیں گے۔ تلاش کا آغاز خیمے کے آس پاس ہی سے کریں گے، اگر رات کو یہاں پہرا لگایا جاتا ہو تب۔ کل رات کی تو ہمیں خبر ہی نہیں، جیمسن نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ یہ سب مجھ پر چھوڑ دو، تمہیں بس رات کو تیار رہنا ہے۔ بہت بہتر، جیمسن بڑی سعادت مندی سے بولا۔ اچھا بس اب چلو، مجھے یقین ہے کہ ہم اسلحے کا ذخیرہ دریافت کر لیں گے۔ جہاں ہمارا خیمہ ہے اس کی پشت پر بکھری ہوئی چٹانیں بہت کچھ کہتی معلوم ہو رہی ہیں۔ وہ دونوں پھر بستی کی طرف چل پڑے۔ جوزف اور ظفر الملک کسی بات پر الجھتے الجھتے ان سے پہلے بستی میں داخل ہو گئے تھے۔ آج رات مطلع پر آلود نہیں تھا، چاروں طرف شفاف چاندنی بکھری ہوئی تھی۔ جیمسن اور عمران لومڑی کے شکاریوں کے میک اپ میں تھے۔ عمران نے ماہر طبقات الارض کا لبادہ اتار کر ایسا میک اپ کر لیا تھا جیسے کہ اکثر سیزن میں آنے والے لومڑیوں کے شکاریوں کا ہوتا ہے۔ کچھ تبدیلی جیمسن کے چہرے میں بھی پیدا کر دی تھی۔ ظفر الملک اور جوزف کے خراٹوں کی آواز سن کر دونوں خاموشی سے باہر آ گئے اور پھر چٹانوں کے ایک سلسلے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ آدھے گھنٹے تک چلتے رہنے کے بعد عمران ایک جگہ رک گیا۔ میں یہاں کے نقشے کے ذریعے چٹانوں کی بناوٹ اور ان کے سلسلے میں کافی حد تک سمجھ گیا ہوں، عمران نے کہا۔ میں تمہیں وہ جگہ دکھاتا ہوں جہاں سے ہمیں یہ پہاڑی عبور کرنا ہے۔ یہ کہہ کر عمران نے ٹارچ روشن کر دی اور روشنی کا محدود دائرہ دائنی طرف رینگ گیا۔ یہ کسی غار کا دہانہ تھا۔ اچانک عمران نے ٹارچ بجھا دی۔ اس نے کسی قسم کی آواز پر ہی ٹارچ بجھائی تھی۔ بیٹھ جاؤ، عمران ایسا سے بولا اور وہ دونوں غار کے دہانے پر ہی بیٹھ گئے۔ احتیاط کے باوجود بھی شاید وہ دیکھ لیے گئے تھے۔ دفن، تھوڑے ہی فاصلے پر کسی نے چیخ کر کہا۔ کون؟ سامنے آؤ ورنہ چلاتا ہوں گولی، عمران فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں، مگر چھپنا بھی بیکار تھا، لہٰذا وہ بھاری برکم آواز میں تڑاک کر بولا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ رینجر، میں لومڑیوں کا شکاری ہوں، اجازت نامہ ہے میرے پاس، عمران نے جواب دیا۔ ادھر شکار نہیں ہے، ہم تلاش کر لیں گے، نہ ہوا تو واپس چلے جائیں گے، عمران بولا۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی۔ عمران نے مذہب جاننے میں دیکھا کہ وہ تعداد میں چار ہیں، آگے ان کا سرغنہ ہے اور صرف اسی کے ہاتھ میں ہی ٹومی گن تھی، باقی خالی ہاتھ تھے۔ عمران کا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا، اسے یقین تھا کہ یہ لوگ رینجرز نہیں ہو سکتے، تو کیا ان چٹانوں پر پہرا ہے؟ عمران ایک بڑے سے پتھر کی آڑ لیتا ہوا آگے بڑھا۔ جیمسن نے بھی رائفل سنبھال لی تھی اور پھر یہ دونوں اچانک ہی ان چاروں کے سامنے رائفل تانے پہنچ گئے۔ چاروں اپنے ہاتھوں سر سے بلند کر لو، عمران کڑک کر بولا۔ ہلے اور مارے گئے۔ جیمسن نے بھی ان چاروں کی طرف رائفلیں تان دی۔ ان چاروں میں سے تین نے ہاتھ اوپر کر لیے، لیکن ان کا سرغنہ یوں ہی سینہ تانے کھڑا ہوا اس طرح ان کو گھور رہا تھا گویا ان کے ہاتھ میں رائفل نہیں کھلونے ہوں اور ان کی دھمکی سے محفوظ ہو رہا ہو۔ اے تم بھی اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ اور رائفل ایک طرف ڈال دو، جیمسن نے رائفل سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن اس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ اچانک ان تینوں کو نہ جانے کیا ہوا جھپٹ کر جیمسن سے لپٹ گئے۔ گھبراہٹ میں جیمسن فائر بھی نہ کر سکا اور عمران اچھل کر ایک طرف کو دوڑا۔ اس کے پیچھے ان چاروں کا سرغنہ بھی دوڑا اور یہی ان کی غلطی تھی۔ عمران نے پینتھرا بدل کر ایک دم پلٹا دیا اور اس نے گھما کر رائفل جو ماری تو حملہ آور کے سر پر پڑی. ٹامی گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. عمران نے اچھل کر اس کی ٹامی گن اٹھا لی اور اسی گن کا دستہ اس آدمی کے سر پر ایک بار پھر اور رسید کیا. حملہ آور یہ چوٹ نہ سہ سکا, ایک طرف کو لڑک کر بے حس و حرکت ہو گیا. عمران نے اسے چھوڑ کر ان تینوں کی طرف جھپٹا جو جیمسن پر پلے پڑے تھے. جیمسن کافی پٹ چکا تھا مگر وہ لوگ اس سے رائفل نہیں چھین سکتے تھے. عمران نے جمع جمع کر ان کے ایسی ایسی جگہوں پر ضربیں لگائیں کہ وہ فوری طور پر بے ہوش ہو کر گر پڑے. پھر اس نے جیمسن سے کہا, شکار کے تھیلے میں ڈوری کی لچھی ہے, نکالو. جیمسن ریشم کی ڈوری کا لچھا لے آیا اور پھر اس طرف پلٹ آیا. پھر دونوں نے ان چاروں کے ہاتھ پیر باندھ دیے. عمران سرگانہ کو کھینچ کر ان تینوں کے قریب ہی لے آیا تھا. اب تم یہیں ٹھہرو, میں غار کو اندر سے دیکھ آتا ہوں. 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے. عمران غار کے اندر سے نکل آیا اور جیمسن سے بولا, چلو ان چاروں کو غار کے اندر پہنچانا ہے. غار کے اندر ایسا سامان موجود ہے جس کے بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ کسی کا مسکن ہے, ان لوگوں کا مسکن ہو سکتا ہے. جیمسن بولا, یہ چاروں غار میں پہنچا دیے گئے, انہیں ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا. وہاں پائے جانے والے سامان میں کچھ موم بتیاں بھی تھیں جنہیں فوراً روشن کر دیا گیا. موم بتیوں کی روشنی میں عمران نے غار کا جائزہ لیا. جو ان کا سرغنہ تھا اس کے جسم میں جنبش ہوئی. وہ خاکی پتلون اور خاکی قمیض پہنے ہوئے تھا. خط و خال کے اعتبار سے چاروں مقامی ہی لگتے تھے. اس کی تصدیق اس کے لہجے سے بھی ہو گئی تھی. دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوری طرح ہوش میں آ گیا تھا, لیکن ہاتھ پیر بندے ہونے کی وجہ سے خاموش پڑا. سحر آلود نظروں سے عمران کو گھورتا رہا, جو بندروں کی طرح زمین پر اکڑ بیٹھا اس کی طرف متوجہ تھا. سالیوں کی بدعا لینے کا مزہ چکھ لیا تم نے؟ عمران نے اسے چڑھانے والے انداز میں کہا. تم کون ہو؟ وہ دانت پیس کر بولا. جنت سے نکالا ہوا آدمی, عمران نے معصومیت سے کہا. سرغنہ عمران کو اس کے آلود نظروں سے دیکھتا ہوا دیکھ رہا تھا. شاید اس کے سر کہیں سے کھل گیا تھا کیونکہ خون رس رس کے اس کے چہرے پر آ رہا تھا. جیمسن نے وہیں پڑے پڑے ایک کپڑا سے اس کا چہرہ صاف کرنا شروع کیا. اچانک سرغنہ بولا, تم کوئی بھی ہو مگر اس غار سے آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم اوپر چڑھ کر پار اتر جائیں گے. ایسا کرو گے تو تمہیں فوراً گولی مار دی جائے گی. مگر کیوں؟ یہ علاقہ ہمارا ہے, سرغنہ نے جواب دیا. مگر ملک سے باہر تو نہیں, اور اگر تم یہ بتا دو کہ خود تم کون ہو تمہارے حق میں اچھا ہی ہوگا, کیونکہ رینجرز والا بہانہ چلا نہیں. تم شکاری نہیں ہو بلکہ اول درجے کے احمق معلوم ہوتے ہو. تم نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہو, سرغنہ دانت پیس کر بولا. اور تم جانتے ہو کہ کیا کہہ رہے ہو, عمران دیدے نچا کر بولا. یور ہائنس, یہ وقت ضائع کر رہا ہے. شاید اس کے کچھ اور مددگار بھی ہوں. کیوں نہ ہم ان کو مار کر غار کے دوسرے دانے سے نکل جائیں. ہمیں غار کا دوسرا دانہ بتاؤ تاکہ ہم اندر چٹانوں کے اس پار پہنچ جائیں. خوب, ہم اس لیے تو یہیں متعین ہیں کہ کوئی چٹانوں کے اس پار نہ آپ جانے پائے تو اسے اندر سے جانے کا راستہ بتا دیں, سرغنہ نے تنزیانہ انداز میں کہا. یور ہائنس, 3rd degree آزمائیے, چی بول جائے گی, جیمسن نے مشورہ دیا. کوشش کر کے دیکھ لو, یہ تمہارا تشدد حد سے گزر جائے گا تو ہم مر جائیں گے اور ہماری لاشوں کے سوا تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا, سرغنہ لاپرواہی سے بولا. کیا سمجھتے ہو, تمہارے وہ آقا تمہارے جان کے محافظ ہیں جن کے مفاد کے لیے تم اپنی جان کی بازی لگا رہے ہو؟ اچانک عمران نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا. نہ ہوں, ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ اپنوں کی اقتصادی گرفت سے نکلنے کے لیے ہم ان پر اعتماد کر سکتے ہیں. پھر اچانک اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ گیا ہے. عمران نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا. تو تم بین الاقوامی بلیک میلرز کے ہتھے چڑھ گئے ہو. ان کے بارے میں عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے مگر میں اس حد تک متفق نہیں ہوں, سرغنہ نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا. تمہارے متفق ہونے نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے, جیمسن بولا. خیر خیر, ہم تم سب کو مار کر نکل جائیں گے اگر یہ بتاؤ کہ کس لیے کام کر رہے ہو تو جان بخشی ہو سکتی ہے, عمران نے لاپرواہی سے کہا. انسانیت کے لیے, سرغنہ بولا. اچھا, تو پھر انسانیت کا گلا گھونٹ رہا ہوں تو میں انسانیت کا گلا گھونٹ رہا ہوں, عمران نے اس کی گردن کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا. یور ہائنس, جیمسن ہاتھ اٹھا کر بولا, یہ اس طرح کچھ نہیں بتائیں گے, کیوں نہ ان سب کو شوٹ کر دوں. سرغنہ نے ایک وحشت ناک قہقہ لگایا, کچھ دیر تک ہنستا رہا اور پھر بولا, پہلے رائفل کا بوجھ اٹھانے کے قابل تو ہو جاؤ. جیمسن اس چوٹ پر تلملا کر رہ گیا. ٹھیک اسی وقت باہر ایک دھماکہ ہوا. عمران نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سرغنہ کی کنپٹی پر زور سے رائفل کا دستہ رسید کیا اور پھر ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا. جیمسن نے بڑھ کر موم بتیاں بجھا دی. عمران اندھیرے میں جیمسن کا ہاتھ پکڑ کر غار کے دوسرے دہانے کی طرف دوڑ پڑا. اسے یقین تھا کہ یہ غار کہیں نہ کہیں ختم ضرور ہوگا, وہ تاریکیوں کی دلدل میں ڈوبتا ہی چلا جا رہا تھا۔ غار آگے جا کر تنگ ہو گیا تھا اور رفتہ رفتہ سرنگ میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ کیا آپ کے پاس ٹارچ ہے؟ کیمسن نے سرگوشی کی۔ اپنا شکاری تھیلا ساتھ لایا نہیں، بھولا ہوں، عمران نے جواب دیا۔ مگر ٹارچ روشن کرنے کا خطرہ نہیں لیا جا سکتا، نہ جانے یہ سرنگ جا کے کہاں ختم ہو یا غار کے اندر کوئی دوسرا غار موجود ہو، برے پھنسے ہیں۔ جیمسن کہرایا، رسک تو لینا ہی پڑے گا، عمران نے جواب دیا۔ غار کی اونچائی بس اتنی ہی تھی کہ وہ سیدھا چل سکتے تھے۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جس کی تعمیر میں انسانی ہاتھوں کو زیادہ دخل نہ تھا۔ یہ سرنگ نما غار کا دہانہ جس پر باہر سے ایک جھکی ہوئی چٹان سایہ کیے ہوئے تھا، ہوا کا خوشگوار جھونکا ان کے چہروں سے ٹکرایا، اور پھر عمران نے جیمسن کی کمر نہ پکڑ لی ہوتی تو اس وقت جیمسن کی ہڈیاں بھی سرما بن گئی ہوتی۔ سرنگ اوپر اٹھتی چلی گئی، دونوں کو گھبراہٹ میں احساس نہ ہو سکا کہ اوپر وہ کی جانب جا رہے ہیں۔ اب غار کا دہانہ ایک چٹان پر جا کر کھلا۔ جیمسن نے آدھا در دہانے سے نکال کے نیچے دیکھا تو اس کی روح فنا ہو گئی، ایک قدم بھی آگے بڑھا جاتا تو سیدھا نیچے جاتا۔ کیا خیال ہے؟ عمران نے سرگوشی کی۔ مرنا ہی ہے تو پھر اندیشے کیسے، لگاؤ چھلانگ، جیمسن نے جواب دیا۔ واپس چلو، پھر دیکھیں گے، عمران نے کہا۔ عمران واپسی کے لیے حرکت میں ہی آیا تھا کہ اندھیرے میں کسی چیز سے ٹکرایا اور گرتے گرتے بچا۔ اسے جیمسن نے اپنی طرف کھینچا اور زمین پر بیٹھ کر اس چیز کو ٹٹولنے لگا جس سے ٹھوکر لگی تھی۔ اوہ، ایک دم اس کی زبان سے نکلا۔ کیا ہے؟ جیمسن نے بے چینی سے کہا۔ جسم، انسانی جسم، عمران نے کہا۔ ٹھنڈا ہے یا گرم؟ جیمسن نے سرگوشی کی۔ گرم ہے، اور ہے بھی کسی عورت کا۔ اف، میرے خدایا، شاید بے ہوش ہے۔ کیا اٹھا کر لے چلیں؟ جیمسن نے حیرت سے سوال کیا۔ ہاں، انسانی جسم کو یوں چھوڑ کر نہیں جایا جا سکتا۔ عمران نے اس بے ہوش جسم کو کاندھے پر ڈالا اور ٹٹول ٹٹول کر پھر سرنگ کے راستے ہی غار کی طرف واپسی ہوئی تھی۔ عمران غار میں واپس آیا تو ابھی تک وہ چاروں بے ہوش پڑے تھے، گویا غار میں کسی نے قدم نہیں رکھا تھا۔ عمران، جیمسن اور بے ہوش جسم سمیت غار سے باہر آ گیا اور بے ہوش جسم کو ایک بڑے سے پتھر کی آڑ میں رکھ دیا۔ مصیبت یہ تھی کہ چاندنی کھلی پڑی تھی۔ بے ہوش جسم کو کاندھے پر ڈال کر خیمے تک پہنچانا مشکل تھا اور اس کے ہوش میں آنے تک کا انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ خدشہ تھا کہ نہ جانے کس وقت کچھ اور لوگ انہیں آ گرے۔ تن بتقدیر دونوں ہی یہی طے کیا کہ اس حالت میں عورت کو کھڑا کر دیا جائے اور دونوں بازوؤں میں ہاتھ ڈال کر کسی نہ کسی طرح کھینچتے ہوئے خیمے تک لے جایا جائے۔ اگر کسی نے روک کر پوچھا تو بہانہ کر دیں گے کہ طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ دونوں نے ایسا ہی کیا اور بے ہوش جسم کو خیمے تک پہنچ لانے میں کامیاب ہو گئے۔